هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو اے مسلمانوں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور کو جو رکا ہوا رہ گیا اس کے موقع میں پہنچنے سے روکا اور اگر بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا تو سب قصہ طے کر دیا جاتا لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہیں داخل کریں اور اگر یہ ٹل گئے ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عار کو جگہ دی اور عار بھی جاہلیت کی سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور مؤمنین کو اپنی طرف سے تحمل عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کی افواہ پر اصحاب رسول سے بیعت رضوان. مشرکین عرب جو قریش تھے اور جو ان کے ساتھ اس عہد پر تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے ان کی نسبت قرآن خبر دیتا ہے کہ دراصل کفر پر یہ لوگ ہیں, انہوں نے ہی تمہیں اے مسلمانوں مسجد حرام بیت اللہ سے روکا ہے, حالانکہ اصلی حقدار اور زیادہ لائق اے مسلمانوں خانہ الہی کے تم ہی لوگ تھے. پھر ان کی سرکشی اور مخالفت نے انہیں یہاں تک اندھا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کی قربانیوں کو بھی قربان گاہ تک نہ جانے دیا. یہ قربانیاں تعداد میں 70 تھیں جیسے کہ ان قریب اس کا بیان آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سرے دست تمہیں لڑائی کی اجازت نہ دینے میں پوشیدہ راز یہ تھا کہ ابھی چند کمزور مسلمان مکے میں ایسے ہیں جو ان ظالم مشرکوں کی وجہ سے نہ اپنے ایمان کو ظاہر کر سکے ہیں نہ ہجرت کر کے تم میں مل سکے ہیں اور نہ تم انہیں جانتے ہو. تو یوں دفعتاً اگر تمہیں اجازت دے دی جاتی اور تم اہل مکہ پر چھاپا مارتے تو وہ سچے پکے مسلمان بھی تمہارے ہاتھوں شہید ہو جاتے اور بے علمی میں ہی تم مستحق گناہ اور دیت بن جاتے. پس ان کفار کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پیچھے ہٹا دیا تاکہ ان کمزور مسلمانوں کو چھٹکارا مل جائے اور بھی جن کی قسمت میں ایمان ہے وہ ایمان لا چکے. اگر یہ مؤمن ان میں نہ ہوتے, اگر یہ الگ ہوتے تو یقیناً ہم اے مسلمانوں تمہیں ان کفار پر جو مکے میں ہیں ابھی اسی وقت غلبہ دے دیتے اور ان کی بھوسی اڑا دیتے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر یہ مؤمن ان کافروں میں ملے جلے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کافروں کو سخت سزا دیتے یا قتل کر دیے جاتے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جبکہ یہ کافر اپنے دلوں میں غیرت و حمیت جاہلیت کو جمع چکے تھے, صلح نامے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یعنی محمد کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھوانے پر انکار کیا, بس اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے نبی اور مؤمنوں کے دل کھول دیے, ان پر اپنی سکینت نازل فرما کر انہیں مضبوط کر دیا اور تقوی کے کلمے پر انہیں جمع دیا یعنی لا الہ الا اللہ پر. یہ روایت مسند احمد کی ہے. جیسے ابن عباس صدی اللہ عنہ کا فرمان ہے اور جیسے کہ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں موجود ہے. ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے مجھ سے اپنے مال کو اور اپنی جان کو بچا لیا مگر بوجہ حق اسلام کے, اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا. ایک قوم کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 35 میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, یعنی ان سے کہا جاتا تھا کہ بجوز اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ جل ثناؤہ نے یہاں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یہی اس کے زیادہ حقدار یا یہی اس کے قابل بھی تھے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ان کفار نے اس سے تکبر کیا اور مشرکین قریش نے اسی سے حدیبیہ والے دن تکبر کیا. پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مدت معینہ تک کے لیے صلح نامہ مکمل کر لیا. ابن جریر کی تفسیر میں بھی یہ حدیث انہی زیادتیوں کے ساتھ مروی ہے, لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پچھلے جملے راوی کے اپنے ہیں, یعنی امام زہری رحمہ اللہ کا اپنا قول ہے جو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ گویا حدیث میں ہی ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد اخلاص ہے. عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کلمہ یہ ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ رب العزت کی وحدانیت کی شہادت ہے جو تمام تقوی کی جڑ ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد لا الہ الا اللہ بھی ہے اور جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے. عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد ہے. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ہے. یہ سبھی اقوال مراد ہو سکتے ہیں واللہ اعلم. پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ خیر کا مستحق کون ہے اور کون شر کا مستحق ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراءت اس طرح ہے, اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ ولو حمیتم کما حموا الفسد المسجد الحرام. یعنی کافروں نے جس وقت اپنے دل میں جاہلانہ ضد پیدا کر لی, اگر اس وقت تم بھی اے مسلمانوں ان کی طرح ضد پر آ جاتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مسجد حرام میں فساد برپا ہو جاتا. جب عمر رضی اللہ عنہ کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اس قرات کی خبر پہنچی تو بہت تیز ہوئے, لیکن ابی رضی اللہ نے فرمایا یہ تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا رہتا تھا اور جو کچھ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو سکھاتے تھے آپ اس میں سے مجھے بھی سکھاتے تھے. اس پر عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا آپ علم اور قرآن دان ہیں, آپ کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے سکھایا وہ پڑھیے اور سکھائیے. یہ روایت سنن نسائی کی ہے. ان حدیثوں کا بیان جن میں حدیبیہ کا قصہ اور صلح کا واقعہ ہے مسند احمد میں ہے. مسور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت بیت اللہ کے ارادے سے چلے, آپ کا ارادہ جنگ کا نہ تھا. 70 اونٹ قربانی کے آپ کے ساتھ تھے, کل ساتھی آپ کے ساتھ 700 تھے, ایک اونٹ 10-10 آدمیوں کی طرف سے تھا. آپ جب عصفان پہنچے تو بشر بن سفیان کعبی نے آپ کو خبر دی کہ اللہ کے رسول, قریشیوں نے آپ کے آنے کی خبر پا کر مقابلے کی تیاریاں کر لی ہیں, انہوں نے اونٹوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے ساتھ لے لیے ہیں اور چیتے کی کھالے پہن لی ہیں اور عہد و پیما کر لیے ہیں کہ وہ آپ کو اس طرح جبرن مکے میں نہیں آنے دیں گے. خالد بن ولید کو انہوں نے چھوٹا سا لشکر دے کر قراء الغمین تک پہنچا دیا ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس قریشیوں کو لڑائی نے کھا لیا, کتنی اچھی بات تھی کہ وہ مجھے اور لوگوں کو چھوڑ دیتے, اگر وہ مجھ پر غالب آ جاتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا, اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور لوگوں پر غالب کر دیتے تو پھر یہ لوگ بھی دین اسلام قبول کر لیتے, اور اگر اس وقت بھی اس دین میں نہ آنا چاہتے تو مجھ سے لڑتے اور اس وقت ان کی طاقت بھی پوری ہوتی. قریشیوں نے کیا سمجھ رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم اس دین پر میں ان سے جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ مجھے ان پر کھلم کھلا غلبہ عطا فرما دیں یا میری گردن کٹ جائے. پھر آپ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ دائیں طرف حمد کے پیچھے سے اس راستے پر چلیں جو ثنیت المرار کو جاتا ہے اور حدیبیہ مکے کے نیچے کے حصے میں ہے. خالد والے لشکر نے جب دیکھا کہ رسول اللہ نے راستہ بدل دیا تو یہ دوڑتے ہوئے قریشیوں کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی. معلوم ہونا چاہیے خالد رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثنیت المرار میں پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو لوگ کہنے لگے اونٹنی تھک گئی. رسول اللہ نے فرمایا نہ یہ تھکی نہ اس کو بیٹھ جانے کی عادت, اسے اس اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے جس نے مکے سے ہاتھیوں کو روک لیا تھا. سنو قریش, آج مجھ سے جو چیز مانگیں گے جس میں صلہ رحمی ہو میں انہیں دوں گا. پھر رسول اللہ نے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ پڑاؤ کریں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول, اس پوری وادی میں پانی نہیں. آپ نے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر ایک صحابی کو دیا اور فرمایا اسے یہاں کسی کنویں میں گاڑ دو. اس کے گاڑتے ہی پانی جوش مارتا ہوا ابل پڑا, تمام لشکر نے پانی لے لیا اور وہ برابر بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. جب پڑاؤ ہو گیا اور اطمینان سے بیٹھ گئے اتنے میں بدیل ابن ورقا اپنے ساتھ قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں کو لے کر آیا. رسول اللہ نے اس سے بھی وہی فرمایا جو بشر بن سفیان سے فرمایا تھا. چنانچہ لوگ گئے اور جا کر قریش سے کہا کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی اجلت کی. رسول اللہ تم سے لڑنے کو نہیں آئے, آپ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کرنے کو آئے ہیں, تم اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر ڈالو. دراصل قبیلہ خزاعہ کے مسلم و کافر رسول اللہ کے طرفدار تھے. مکے کی خبریں انہی لوگوں سے آپ کو پہنچا کرتی تھیں. قریشیوں نے انہیں جواب دیا کہ گو آپ اسی ارادے سے آئے ہوں, لیکن یوں اچانک تو ہم انہیں یہاں آنے نہیں دیں گے, ورنہ لوگوں میں تو یہی باتیں ہوں گی کہ آپ مکے میں گئے اور کوئی آپ کو روک نہ سکا. انہوں نے پھر مکرز ابن حفظ کو بھیجا, یہ بنو عامر ابن لوئی کے قبیلے میں سے تھا. اسے دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا یہ عہد شکن شخص ہے, یعنی عہد کو توڑنے والا ہے, اور اس سے بھی آپ نے وہی فرمایا جو اس سے پہلے آنے والے دونوں شخصوں سے فرمایا تھا. یہ بھی لوٹ گیا اور جا کر قریشیوں سے سارا واقعہ بیان کر دیا. قریشیوں نے پھر حلیث ابن علقمہ کنانی کو بھیجا, یہ مختلف ادھر ادھر کے لوگوں کا سردار تھا. اسے دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا یہ اس قوم سے ہے جو رحمانی کاموں کی عظمت کرتی ہے, اپنی قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو. اس نے جو دیکھا کہ ہر طرف سے قربانی کے نشاندار جانور آ جا رہے ہیں اور بوجہ رک جانے کے ان کے بال اڑے ہوئے ہیں, تو یہ وہیں سے بغیر رسول اللہ کے پاس آئے لوٹ گیا اور جا کر قریش مکہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہیں حلال نہیں کہ تم انہیں بیت اللہ سے روکو, اللہ تعالیٰ کے نام کے جانور قربان گاہ سے رکے کھڑے ہیں, یہ سخت ظلم ہے, اتنے دن رکے رہنے سے ان کے بال تک اڑ گئے ہیں, میں اپنی آنکھوں دیکھ آ رہا ہوں. قریش نے کہا تو نرالا اعرابی ہے, خاموش ہو کر بیٹھ جا. اب انہوں نے مشورہ کر کے عروہ ابن مسعود الثقفی کو بھیجا. عروہ نے اپنے جانے سے پہلے کہا کہ اے قریشیو, جن جن کو تم نے وہاں بھیجا وہ جب واپس آئے تو ان سے تم نے کیا سلوک کیا, یہ میں دیکھ رہا ہوں. تم نے انہیں برا کہا, ان کی بے عزتی کی, ان پر تہمت رکھی, ان سے بدگمانی کی. میری حالت تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں مثل باپ کے سمجھتا ہوں. تم خوب جانتے ہو کہ جب تم نے ہائے وائے کی میں نے اپنی تمام قوم کو اکٹھا کیا, اور جس نے میری بات مانی میں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور تمہاری مدد کے لیے اپنی جان مال اور اپنی قوم کو لے کر آ پہنچا. سب نے کہا بے شک آپ سچے ہیں, ہمیں آپ سے کسی قسم کی بدگمانی نہیں, آپ جائیے. اب یہ چلا اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ کر آپ کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگا آپ نے ادھر ادھر کے کچھ لوگوں کو جمع کر لیا ہے, مراد صحابہ کرام تھی, اور آئے ہیں اپنی قوم کی شان و شوکت خود آپ اپنے ہاتھوں سے توڑنے کے لیے. سنیے یہ قریشی آج یہ مسمم ارادہ کر چکے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں جو چیتوں کی کھالے پہنے ہوئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر عہد و پیما کر چکے ہیں کہ ہرگز ہرگز آپ کو اس طرح اچانک زبردستی مکے میں نہیں آنے دیں گے. اللہ تعالیٰ کی قسم مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ یہ لوگ یعنی صحابہ آپ کے جو اس وقت بھیڑ لگائے آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں یہ لڑائی کے وقت ڈھونڈنے بھی نہیں ملیں گے. یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا. آپ اس وقت رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا جا اپنی بت لات کی شرمگاہ کا چمڑا چوستا رہ, ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں. عروہ نے رسول اللہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے. تو کہنے لگا اگر مجھ پر اے ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر تمہارا احسان پہلے کا نہ ہوتا تو میں ضرور تمہیں اس کا مزہ چکھا تھا. اس کے بعد عروہ نے پھر کچھ کہنے کے لیے رسول اللہ کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا. اس کی بے ادبی کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نہ سہار کر سکے. یہ رسول اللہ کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں تھا. وہی اس کے ہاتھ پر مار کر فرمایا اپنا ہاتھ دور رکھو تو رسول اللہ کے جسم کو چھو نہیں سکتا. یہ کہنے لگا تو بڑا ہی بد زبان اور ٹیڑھا آدمی ہے. رسول اللہ نے اس پر تبسم فرمایا. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے. تو کہنے لگا غدار تو کل تک طہارت بھی نہ جانتا تھا. الغرض اسے بھی رسول اللہ نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلے والوں کو دیا تھا اور یقین دلا دیا کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے. یہ واپس چلا اور اس نے یہاں کا یہ نقشہ دیکھا تھا کہ اصحاب رسول کس طرح رسول اللہ کے پروانے بنے ہوئے ہیں. آپ کے وضو کا پانی وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں, آپ کے تھوک کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے وہ ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں, آپ کا کوئی بال گر پڑے تو ہر شخص لپکتا ہے کہ وہ اسے لے لے. جب یہ قریشیوں کے پاس پہنچا تو کہنے لگا اے قریش کی جماعت کے لوگوں, میں کسرا کے ہاں اس کے دربار میں اور نجاشی کے ہاں اس کے دربار میں ہو آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے ان بادشاہوں کی بھی وہ عظمت اور وہ احترام نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے. آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم تو آپ کی وہ عزت کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ ناممکن ہے. اب تم سوچ لو اور اس بات کو یاد کر لو کہ اصحاب رسول ایسے نہیں کہ اپنے نبی کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیں. اب آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں مکہ والوں کے پاس بھیجنا چاہا, لیکن اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ خراش ابن امیہ خزاعی رضی اللہ عنہ کو اپنے اونٹ پر جس کا نام ثعلب تھا سوار کرا کے مکے بھیجا تھا. قریش نے اس اونٹ کی کوچے کاٹ دی تھی اور خود قاصد کو بھی قتل کر ڈالتے, لیکن احابیش قوم نے انہیں بچا لیا. شاید اس بنا پر عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے رسول, مجھے تو ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں, کیونکہ وہاں میرے قبیلے بنو عدی کا کوئی شخص نہیں جو مجھے ان قریشیوں سے بچانے کی کوشش کرے. اس لیے کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں جو ان کی نگاہوں میں مجھ سے بہت زیادہ ذی عزت ہیں. چنانچہ رسول اللہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر انہیں مکے میں بھیجا کہ جا کر قریش سے کہہ دیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت اور اس کی عظمت بڑھانے کو آئے ہیں. عثمان رضی اللہ نے شہر میں قدم رکھا ہی تھا جو ابان بن سعید بن عاص آپ کو مل گئے اور اپنی سواری سے اتر کر عثمان رضی اللہ عنہ کو آگے بٹھایا اور خود پیچھے بیٹھا اور اپنی ذمہ داری پر آپ کو لے چلا کہ آپ پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے قریش مشرکین کو پہنچا دیں. چنانچہ آپ وہاں گئے اور قریش کو یہ پیغام پہنچا دیا. انہوں نے کہا کہ آپ تو آ ہی گئے ہیں, آپ اگر چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر لیں. لیکن ذوالنورین عثمان رضی اللہ نے جواب دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں ناممکن ہے کہ میں طواف کروں. قریشیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور انہیں واپس نہ جانے دیا. ادھر لشکر اسلام میں خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے.